أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود آيات نمبر 25-49. آج کا جو سبق ہے نوح علیہ السلام سے متعلق ہے سارا. اس میں پہلا جو رکوع ہے اس کے اندر ہم نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو دیکھیں گے, اور دوسرے رکوع میں نوح علیہ السلام کی قصے کا ایک ایسا پہلو ہم دیکھیں گے جو دوسری جگہوں پہ اس طرح سے ہم قصص الانبیاء میں نہیں دیکھتے, کہ کیا ان کا ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے خاص طور پہ بیٹے کے ساتھ کیسا معاملہ رہا. اور جب بھی یہ قصہ میں پڑھتی ہوں اس وقت بہت ہی زیادہ ٹچنگ قصہ ہے, اس لیے کیونکہ ایز پیرنٹس ہم میں سے جتنی بھی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, جب کوئی ماں اس قصے کو سنے گی تو اس کے دل پہ ظاہری بات ہے ایک تشویش, ایک فکر, ایک پریشانی اپنی اولاد کے لیے ہو جاتی کہ اللہ کے ہاں کون سی چیز مقبول ہے, اور ایک فکر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے ایسے چھوڑ کے جائیں دنیا میں کہ وہ ہمارے بعد بھی اللہ کے فرما بردار ہی رہیں ہمیشہ. بہت ہی سب کے لیے ایک عبرت کی کا یہ قصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلے نوح علیہ السلام کی کہانی کو. بہت ساری صورتوں میں نوح علیہ السلام کا قصہ آ چکا ہے, مگر یہاں پہ ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ طرح سے. یہاں سے آپ دیکھیں گے اس صورت میں قصص الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد آپ انبیاء کے قصے دیکھیں گے. اور یہ قصے آپ کو ہسٹری کی بکس میں نہیں ملیں گے, یہ صرف وحی سے مل سکتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو, الی قومی ہی طرف اس کی قوم کی. وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ انی لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں تھا, ان کا نام تھا عبد الشکور, لیکن بہت زیادہ اللہ کے آگے رونے والے تھے, گڑگڑانے والے تھے, اسی سے ان کا نام نوح پڑ گیا. بہت رونے والے اللہ کے آگے, نوحا اسی سے ہے نا, نوحا کرنا. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں. ہر پیغمبر بشیر اور نذیر ہے, لیکن یہاں پہ صرف کہا گیا نذیر و مبین, اس لیے کہ جو قوم کے حالات تھے, جو قوم کی جس طرح کی اعمال میں مبتلا تھی, تو ان کے لیے نذیر کی ضرورت تھی جو ان کو آ کے ڈرائے کہ اس عمل کا انجام کیا ہوگا. اور پیغمبر, ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف ہی آتا ہے, قومی ہی ہے نا, اس کی قوم کی طرف, یعنی انہی میں سے اٹھایا گیا. یعنی ایسے نہیں کہ باہر سے کوئی آتا تھا کوئی تبلیغ کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے, انہی میں سے ایک بندے کو کھڑا کیا جاتا تھا پیغمبر بنا کے. تو پیغمبر, آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نذیر و مبین ہوگا تو کس قسم کی بات کرے گا پیغمبر؟ اور یہ نہیں کہے گا کہ بھئی تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ان کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہے, بس تم نے تم فکر نہ کرنا, تم بس پار ہو گئے, بس تم میرا دامن تھام لینا. اس طرح کوئی بات نہیں کرتا, کھلم کھلا بتاتا ہے, کھلم کھلا وعید کی باتیں کہ ان کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ کوئی شوگر کوٹنگ کر کے نہیں دیتا, نذیر و مبین ہے, کھل کے بتانے والا. اور کیا بتاتے تھے, کیا پیغام تھا ان کا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, سب سے بڑا پیغام جو ہر پیغمبر نے دیا کہ یاد رکھو عبادت کے لائق اور کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کی, تم صرف اللہ کی عبادت کرو, وہی ہے عبادت کے لائق. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نوح پوری ایک سورت ہی نوح علیہ السلام کی پوری تبلیغ کے اوپر ہی ہے, ان کی پوری لائف کے اوپر. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 ایئرس تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی, اور ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کوئی کہا جاتا 10 قرنوں کا, 10 سینچریز کا, اور بعض جگہ پہ اور بھی اقوال ہیں, اتنا فاصلہ تھا, یعنی کافی صدیوں کا فاصلہ تھا. پہلے سارے لوگ توحید کے اوپر تھے, پھر اس کے بعد کیا ہوا, آہستہ آہستہ کیسے شرک شروع ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنے جو نیک لوگ تھے وہ جب فوت ہو گئے تو پہلے ان کی قبروں پہ جانا شروع کیا، ان کی تصویریں بنانا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد تصویروں سے بھی آگے پہنچ گئے کہ تصویر بھی ایک وہ چیز ہوتی ہے، ہم کیوں نہ ایسے ایک پتھر کی چیزیں بنا لیں تاکہ یہ ہم ان کو دیکھیں اور یعنی ان سے ہمیں اللہ یاد آئے گا، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے نا، تو ان کی پہلے تو تعظیم شروع ہوئی، اصل پہلے لوگ پوجا نہیں شروع کر دیتے، پہلے اتنی تعظیم، تعظیم میں غلو ہوتا ہے، ایگزیجوریشن اتنی کر دیتے ہیں، اتنی کہ پھر ان کو خدا کے برابر ہی کر دیتے ہیں۔ تو شروع میں تو کچھ ایسی مسئلے نہیں تھے، بس وہ نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے فوت ہو گئے ہیں، ان کی بڑی تعظیم ہے، ان کی قبروں پہ جا رہے ہیں، ان کی تصویریں بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بھائی یہ ہمیں خدا تک پہنچانے والے تھے، ان کی وجہ سے ہم اللہ تک پہنچے، ان کو دیکھ کے ہم نیک عمل کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب اگلی نسلیں آنے لگیں، انہوں نے تو ان کی پوجا ہی شروع کر دی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی، تو جو سٹارٹ ہوتا ہے نا شرک، شیطان اس طرح کراتا ہے کہ پہلے اس بے ذرا سی چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں اس میں کیا بات ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو صرف یہی کر رہے ہیں نا، لیکن جب ایک رسم پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اگلی نسلیں آتی رہتی ہیں تو ان میں شرک شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی کئی کام ایسے ہیں جو لوگ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ یہ تو بے ذرا سے کہ نہیں اس میں کیا بات ہے نا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن اسلام شرک کا جو شرک تک پہنچنے کی بات نہیں، جو شرک کا راستہ ہے نا اس کو بھی بند کر دیتا ہے، شرک کے راستے کو بھی، اس لیے کیونکہ وہ جو راستہ شرک تک لیڈ کر لے، جو انسان اس پہ چل گیا اینڈ اپ کس پہ کرے گا، شرک پہ، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ لوگ کس طرح سے شرک تک پہنچے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نہیں تو اس میں کیا بات ہو گئی، اس میں کیا ہو گیا، جب ہم دوسروں کے کلچر لیتے ہیں، جب ہم کرسمس منا رہے ہیں، جب ہم ویلنٹائن منا رہے ہیں، جب ہم نیو ایئر منا رہے ہیں، جب ہم گھر میں لا کے کرسمس ٹری رکھ رہے ہیں، ہم گھر میں سینٹا بن رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آج وہ بڑا بے ذرا سا لگ رہا ہے آپ کو، ایسے لگتا ہے کہ نہیں نہیں اس میں کون سی بات ہے، لیکن وہ آج آپ کی اولاد جب دیکھتی ہے نا، کل وہ کچھ اور شروع کر دیں گے، ان کے بچے پھر آگے کچھ اور شروع کر دیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ چیز شرک تک لے جائے۔ ان دروازوں کو بند کر دیا گیا، کیوں تصویر بنانا، کیوں بت گھر میں رکھنے، کیوں ناجائز ہیں، ہم تو ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کیوں منع کیا گیا، لوگوں میں اس طرح سے شرک پھیلا تھا، کوئی قومیں ایسی گزری ہیں جن میں اسی طرح شروعات ہوتی ہے کہ بے ضرر ہے، سو واٹ، اور اس کے بعد کرتے کرتے آگے آپ کے بچے کہیں گے کہ نہیں ہمارے ماں باپ بھی ایسے کرتے تھے، پھر وہ اس سے آگے بڑھ جائیں گے، پھر اس سے آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی، ہر چیز ہی بے ضرر سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اینڈ اپ شرک پہ کر لیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کیا ہے، کمال الحب و کمال الذل، کمال الحب اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں، یعنی محبت کی انتہا، اور کمال الذل، ذلت ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، یعنی عاجزی کی انتہا، انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دے اللہ کے آگے، انتہائی بچھ جائے، جھک جائے، اور محبت کی انتہا کے ساتھ، یہ ہے عبادت۔ واقعی ہم عبادت کرتے ہیں، عاجزی ہو، لیکن عاجز تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت ٹائرنٹ، کوئی بڑا ظالم حکمران ہے، اس کے آگے بھی لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کمال الحب نہیں ہوتا، محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ کی عبادت جب ہے نا، عبادت جو لفظ ہے، اس کے اندر محبت کی بھی انتہا، ایاک نعبد جب آپ کہتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں آپ، اللہ میں یعنی تیرے آگے بالکل پست ہو گئی، ذلیل ہو گئی، اور ایاک صرف اور صرف میں تجھ سے محبت کرتی، صرف اور صرف تیری محبت کی انتہا جس میں، وہ ہے عبادت۔ اور انہوں نے کیا کہا، دوسری بات، انی بے شک میں اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں، کس بات سے، علیکم تم پر، یعنی تمہارے بارے میں، کس چیز سے، عذاب یوم علیم، عذاب سے دردناک دن کے۔ یہ دو باتیں تھیں نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا خلاصہ سمجھنے، ایک سمری کر دی گئی، ایک اللہ کی صرف عبادت، اور دوسری دن سے آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک بات ڈفرنٹ جو آئی ہے. پہلے ہم کیا پڑھتے رہے؟ عذاب علیم پڑھتے رہے نا. یہاں پہ کیا عذاب یوم علیم. عذاب کی صفت نہیں آئی یہاں پہ علیم, حالانکہ صفت تو عذاب کی ہے نا, عذاب ہوتا ہے جو دردناک ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ کیا آئی؟ دن دردناک ہوگا, اس دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر, دن بھی کوئی دردناک ہو سکتا ہے؟ ہاں, جب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا خوشی کا دن ہے یہ بڑا غم کا دن ہے میرے لیے, بڑے دکھ کا دن ہے میرے لیے, تو وہ دن تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے عام دن ہوتے ہیں. کوئی اور تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ دکھ کا دن ہے. اینا آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے وہ دکھ کا دن بن گیا, ورنہ ویسے ہی سورج نکلا, ویسے ہی شام کو غروب ہوا, تو کیا ڈفرینس ہے؟ نہیں, کئی دن ہی ہو جاتے ہیں جو کسی کے لیے دردناک ہو جاتے ہیں. تو یعنی وہ دن تم پہ بہت شدید ہوگا, اور واقعی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یومن علیم ہے, تو پھر وہ کس قدر مشکل دن ہوگا, وہ کتنے درد کا دن ہوگا, وہ کس قدر گھبراہٹ کا دن ہوگا. اور جو ہم اس کی تفسیر پڑھتے بھی ہیں, جب ہم اس حدیث میں اس دن کو دیکھتے بھی ہیں, تو شروع سے لے کے جب تک انسان جنت میں داخل نہ ہو جائے گا, اس وقت تک یہ دن مشکلات پہ مشکلات, ایک مرحلہ گزرے گا تو دوسرا, کہیں آپ دیکھیں کہ قبروں سے اٹھنے کا مرحلہ, کہیں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مرحلہ, کہیں پہ وہ جب سورج قریب ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں سوا نیزے پہ, واقعی وہ ٹرو ہے بات, اس طرح قریب ہوگا کہ پسینوں میں لوگ شراب ہوں گے. ابھی تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوا, ابھی حساب کتاب کی نہیں باری آئی, ابھی تو ویسے ہی کھڑے ہیں. وہ کتنا درد والا ہوگا, ہمیں تو یہاں پہ ایک چونٹی بھی کاٹ جائے تو ہمیں تکلیف ہے, اور بجلی چلی جائے تو ہمیں تکلیف ہے, اور ہمیں اتنا بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. وہ کیسا دن ہوگا جب سورج ہی اتنی قریب ہوگا, کس کے پاس اے سی ہوگا, اور کسی کے پاس پنکھے ہوں گے, اور کس کے پاس کون سی چیزیں ہوں گی جو اس کو برف والے پانی ہوں گے, یا کیا ہوگا جو اس وقت اس کو تسکین دے. تو وہ بہت درد والا دن ہے. اور اس کے بعد جب حساب کتاب شروع ہونا ہے, تو اس سے زیادہ بڑا درد کا کیا مرحلہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہ پوری زندگی کا کچا چھٹا اس کے سامنے کر دیا جائے. اور اس کے بعد بھی صرف اتنا ہی نہیں, اب پار ہوں گا یا نہیں یہ کتنی بڑی بات ہے, اور پار نہ ہوا, فیل ہو گیا, تو پھر انجام بھی سامنے ہی نظر آ رہا ہوگا, وہ جہنم کھڑی ہے. اس سے بڑا درد کا دن کیا ہوگا کہ جب سب سجدے میں جھک جائیں گے اللہ کے آگے, اور اپنی نجات مانگیں گے اللہ سے, نفسی نفسی کی پکار ہوگی اور اس کا شور ہوگا. اور اس سے بڑا کیا دن ہو سکتا ہے جب اعمال نامے جب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, تو کس ہاتھ میں میرے اعمال نامہ جائے گا, وہ کتنا درد ہوگا اس چیز کا. یہاں پہ لوگ چھوٹی سی ٹینشن, چھوٹی, اب ہم اس کو چھوٹی کہیں گے, لیکن ان کے لیے ظاہر ہے بڑی ہی ہوتی ہے, کاروبار کی ہے یا اور چیزوں کی, اس کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لوگوں کو, اس کے اوپر انگزائٹی اٹیکس ہو جاتے ہیں, اس کے بعد نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہاں پہ کسی کا نہیں نروس بریک ڈاؤن ہونا, اور نہ ہی کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا, حالانکہ کتنا درد کا اور سختی کا دن ہوگا. یہ سختیاں تو کچھ بھی سختیاں نہیں, استغفر اللہ. اور وہ دن کیا دن ہوگا وہ, کہ جب پل قائم کر دیا جائے گا جہنم کے اوپر, اور اس کے اوپر سے گزر کے پار جانا ہوگا, تب ہی جنت میں پہنچ سکتے ہیں. تو کون ہوگا جو اس کے اوپر سے پار ہو جائے, اور کون ہوگا جو اندر جہنم میں گرتا جائے گا؟ وہ دن جب اندھیرا کر دیا جائے گا اور نور تقسیم ہو رہا ہوگا, اور پتہ نہیں ہوگا کس کو نور ملتا ہے اور کس کو ملتا ہی نہیں, اور کس کا نور قائم رہتا ہے اور کس کا نور ہی بجھ جاتا ہے. اس سے زیادہ بڑا دن درد کا کیا ہوگا؟ ہم یہاں کی دردوں کے اوپر, یہاں کی تکلیفوں کے اوپر, یہاں کی پریشانیوں پہ کتنا شور مچاتے ہیں, لیکن جس کو یاد رہے وہاں کا درد, تو واقعی یہ درد تو بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. پھر یہ تو انسان کو لگتا ہے یہ تو کوئی درد ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں, یہ تو پریشانی ہی نہیں ہے. جس کو ادھر کی پریشانی لگ جانا, اس کے لیے ہر دنیا کی پریشانی آسان ہے اور ہر دنیا کا غم ہلکا ہے, اور جس کو وہاں کی پریشانی بھول جائے, اس کے لیے یہاں پہ ہر ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی, یعنی اتنی سی بات بھی کہ آج ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی, اور آج ہماری نوکری چلی گئی تو یہ بھی اتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ اس سے بڑا غم ہی کوئی نہیں. جس کو وہاں کے غم لگ جائیں, اس کے لیے تو یہ غم کیا غم ہے. اللہ ہمیں وہاں کے غم لگا دیں کہ ہم وہاں کی ان درد کو سوچ کے اور یہاں آج اپنی زندگی کو سدھار لیں. نہ کہ یہیں پہ غموں پہ روتے رہیں. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مسنون دعاؤں میں دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک, آپ دیکھیے گا مسنون دعاؤں میں اس میں کیا ہے, ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دے. اتنی پیاری یہ بات ہے کہ یعنی میں یہیں کے لیے جیتی مار رہی ہوں, ہائے گھر ہو جائے, ہائے کپڑے ایسے ہو جائیں, ہائے نوکریاں ایسی ہو جائیں, ہائے فلاں ایسی ہو جائے, پروموشن ہو جائے, میرا یہ ہو جائے, میرا یہ کام ہو جائے, یعنی یہیں کے غم میں جو اس کو دن رات کھائے رہتے ہیں, اس کو آخرت کے غم کی تو فرصت ہی نہیں, اللہ اس کو میرا سب سے بڑا غم نہ بناتے. تو وہ یوم علیم ہے, دردناک دن ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, تو کہا سرداروں نے, کون سے سردار, جو اس کی قوم میں سے تھے, اور وہ کیسے تھے, جنہوں نے کفر کیا, انہوں نے نئی بات مانی نوح علیہ السلام کی, ما نراک, ہم نہیں دیکھتے تجھ کو اے نوح, مگر کیا, مگر کیسا, بشرم مثلنا, یہ تو بھی ایک انسان ہی ہے ہمارے جیسا, تمہارے اندر کیا ایسی خاص بات ہے. استغفر اللہ, یعنی وہ کہتے تھے کہ یعنی تم کون سا کوئی فرشتہ ہو, تم کون سا کوئی ایسی چیز ہو, کوئی ما فوق الفطرت چیز ہو کہ ہم تمہاری بات کو مانیں, تم تو ہمارے جیسے انسان ہو جیسے ہم ہیں. یعنی ان کے لیے یہ تھا کہ نبی یا کوئی نذیر مبین اگر اللہ کی طرف سے کوئی آیا ہے ہمارے پاس پیغام لے کے, تو اس کو تو کوئی ایلین چیز ہونا چاہیے یا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو آسمان سے اترے, اور تو تم تو ہمارے جیسے ہی ہو, تمہارا کیا ہے. یعنی اپنی ان کی اپنی قوم میں سے ہوتے تھے نا, تو اس لیے ان کو کوئی بگ ڈیل نہیں لگتی تھی کہ یہ کون سی ایسی کوئی تم خاص لے کر آ گئے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بتایا کہ کیوں نہیں ہم نے فرشتہ اتارا. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دیتا نا, فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا, وہ کوئی کام کرتا, عبادت کے کام کرتا, دوسرے نیک اعمال کرتا, تو انسانوں نے تو ایکسکیوز پکڑ لینا تھا, بھی یہ تو فرشتہ ہی, یہ تو کر سکتا, ہم کہاں کر سکتے ہیں. اور انسان کو تو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, غم ہوتا ہے, غصہ آتا ہے, شہوت ہوتی ہے, اس کے کئی اس کے ساتھ چیزیں اس طرح کی لگی ہوئی ہیں. فرشتہ تو ان چیزوں سے سب سے بری ہے, نہ اس کو غم ہے, نہ غصہ ہے, نہ اس کو کوئی اور چیزیں ایسے بھوک پیاس ان چیزوں میں سے وہ کوئی چیز کو بھی نہیں محسوس کرتا. تو لوگوں نے کہنا تھا اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے, اس کو کیا پتا, اس کو تو پتا ہی نہیں کہ ہمارے پر کیا گزرتی, تو یہ کیا جانے یہ کیا ہوتا ہے غم, اس کو کیا پتا کہ خوشی کیا ہوتی ہے جس میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اس کو تو خوشی کا پتہ ہی نہیں, اس کو تو بھوک کا پتہ نہیں وہ ہوتی کیا ہے جس کی وجہ سے ہم حرام کھانے لگتے. تو فرشتہ وہ عمل نہیں کر کے دکھا سکتا تھا, فرشتہ بتا نہیں سکتا. پھر وہ جیسی عبادت کرتا, لوگوں نے کہا نا تو ہم تو ایسی کر ہی نہیں سکتے, آخر یہ تو فرشتہ, ہم کہاں اس کے برابر ہو سکتے. تو فرشتہ اٹ کڈ ناٹ بی اے رول ماڈل, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنا کے بھیجا تاکہ تم اس کو فالو کر سکو کہ دیکھو یہ تمہارے جیسا ہی تو انسان ہے, اگر یہ کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو. اور دوسرا انہوں نے نمبر ون یہ ان کا اعتراض تھا. نمبر ٹو, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ, کیسا ان کا اعتراض ہے, ہم نہیں دیکھتے کہ تجھے تیرے فالوور جو ہیں, جو اتباعک جو تجھے فالو کر رہے ہیں, مگر وہ لوگ ہیں, لذینہ ہوں, وہ کیا لوگ ہیں, ارادلونا, حقیر لوگ, کمی کمین لوگ, غریب لوگ, یہ تو غریب سے لوگ ہیں جو تمہیں فالو کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی اعتراض ہے بھلا کرنے والا, کہ تم نے پیغام کو دیکھنا ہے یا تم نے فالوورز کو دیکھنا. جیسے آج لوگ اسلام کو نہیں دیکھتے, وہ اس کے فالوورز کو دیکھ کے اسلام کو جج کر رہے ہیں. غیر مسلم ہیں, ان کے لیے میسج کہاں سے ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو اتنے برے لوگ ہیں, یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, تو اسلام برا ہی ہوگا. حالانکہ اسلام برا نہیں ہے, اس کے فالوور برے ہیں. تو فالوور کو دیکھ کے آپ میسج کو تو نہیں وہ کر سکتے کہ میسج کیا. اور دوسرا ہم یہ اتنی بڑی بات اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی سائیکی کیسی تھی, وہ کس قسم کے لوگ تھے, جو ملا تھے نا, ظاہر ہے سردار تھے. اب سردار ہونے کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو, جو غریب لوگ تھے ان کو حقیر سمجھتے تھے, ذلیل سمجھتے تھے, لوور کلاس, جس کو ہم, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے مجھے بھی کہ میں یہ لفظ بھی بول رہی ہوں, لیکن ہمارے ہاں بہت گھٹیا قسم کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں نا تھرڈ کلاس, تھرڈ کلاس لوگ ہیں. حالانکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. جو یہ الفاظ ہیں نا، یا حقیر یا کمی لوگ ہیں، یہ الفاظ اگر کوئی یوز کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ اپنا مائنڈ بتا رہا ہے کہ اس کے مائنڈ میں اپنا آپ کتنی بڑی چیز ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم تکبر نہیں کرتے، یہ کیا تکبر نہیں ہے کہ آپ کو لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہوں، آپ کو لوگ لگتے ہوں کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا چیز ہے. نہیں، ہمارا سٹینڈرڈ تو اوپر ہے، تو یہ کس سٹینڈرڈ کے؟ صرف اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے اس لیے وہ تھرڈ کلاس لگتے ہیں، اس لیے وہ کمی لگتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کون تھے، یا یوزلی پیغمبروں کے فالوور کون ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جس وقت ابو سفیان جو تھے، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا تھا ابو سفیان، تو اس وقت جب ہرقل کے دربار میں اس کو بلایا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو ہرقل نے اس سے سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کیونکہ یہی وہاں پہ ٹریڈنگ کے لیے آیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا ہرقل کے نام، تو اس نے جسٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے جس نے، واقعی وہ پیغمبر ہے جس نے مجھے یہ خط بھیجا، اس نے کہا یہاں پہ کوئی عرب میں سے، وہاں سے، اس جگہ سے کوئی آیا ہوا تجارت کے لیے. تو یہ ابو سفیان اپنے لوگوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا ابو سفیان سے کہ اس کے فالوورز کون ہیں، کیا کوئی غریب پسماندہ سے کمزور سے لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، بس اس کے تو بس کمزور سے پسماندہ سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. تو ہرقل نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ہمیشہ رسولوں کی پیروی پسماندہ اور کمزور لوگ ہی کیا کرتے ہیں، یعنی جو تنگ دست مفلس ہیں، مالدار نہیں ہیں، جن کو معاشرے میں گھٹیا اور چھوٹا اور نیچ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک بلندی، برتری اور عظمت مال کی وجہ سے نہیں ہوتی، یا آپ کے خاندانوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک تو پتہ ہے آپ کو فقر اور افلاس مال و دولت سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی تعلیم کے ساتھ بھیجا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف رغبت دلائیں، دنیا کی مال و دولت کی کمی اور اس کو ایک تان نہ بن جائے. نبیوں کے لیے وہ بھی بعض دفعہ تان بن گیا، کیونکہ تانا بن گیا کہ تمہارے پاس کون سے خزانے ہیں، تم کون سے کوئی امیر انسان ہو، کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز اسی طرح تولتے تھے نا. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ اس دعا کا کیا وجہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھنا، مجھے مسکینی میں قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں سے اٹھانا، تو آپ نے فرمایا مسکین جو ہیں مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اے عائشہ، تم مسکین کو رد نہ کرنا چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی ہو، یعنی اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو قریب رکھو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا. معذرت کے ساتھ، ہمارے تو اتنے ایلیٹسٹ ذہن ہیں کہ ہم تو غریبوں کو، وہ جو تارد کی آج بات آ رہی ہے، پرے پرے دور، ادھر ہمارے صوفے پہ نہ بیٹھنا، نیچے بیٹھو. تمہاری کیا مجال کے ہمارے صوفے ہمارے برابر بیٹھو گے، اور ادھر کھڑے ہو ذرا دور ہو کے، بدبو ان کی اتنی ہے. غریبوں کی بستی میں جانا، یا ان کی، یا جو کمزور جو معاشرے کے، کوئی آپ میں سوچیں ذرا، آپ کے ڈرائیور ہیں، آپ کی صفائی والی کام والی ہیں، آپ کی کوئی اور ہو جو آپ کے گھروں میں کام کرتی ہوں، کیسا دیکھتے تھے ان کو؟ اب یہاں پہ تو شاید نہیں ہوں لوگوں کے پاس، لیکن جن کے پاس وہاں پہ ہیں یا تھیں، ہوا کرتی تھیں، ذرا سوچیں نا کیسا دیکھتے تھے. یہاں ابھی بھی کہیں ٹی وی پہ دکھا دیں ان کی بستی تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء جو ہے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ میدان حشر کا نصف دن ہوگا، یعنی آدھا دن پہلے ہی ہے. ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، اس حدیث کو، حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، 500 سال پہلے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اس لیے تو نہیں بنائے تھے کہ آپ لوگوں کو حقیر دیکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سردار آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس یہ غریب غریب سے لوگ, کہیں بلال بیٹھے ہیں تو کہیں یہ بیٹھے ہیں, تو غلام کہیں خباب ہیں کہیں یہ ہیں, وہ غلاموں کو تو بالکل ہی نہیں کچھ سمجھ دیتے, یہ بیٹھے پہلے ان کو یہاں سے اٹھائیں تو پھر میں ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں نہیں اٹھا سکتا, آگے یہ آئے گا یہ بات آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں جو خطبہ دیا تھا نا, فرمایا تھا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے, تمہارا باپ ایک ہے, سنو کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں, نہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت ہے نہ کسی کالے کو گورے پہ فضیلت, مگر تقوی کے ساتھ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور آج عزت کے معیار یہی بن گئے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے آپ اس کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے, جس کے پاس دولت ہے اور اس سے متاثر ہوں گے اور آنکھیں ایسی ہو جائیں گی کیا ہے کیا بات ہے, لیکن غریب لوگوں کی تو کالونی کے پاس سے بھی گزرنا ہم پسند نہیں کرتے. حالانکہ ہم بھی انہی میں پیدا ہو سکتے تھے اور انہی میں سے ایک ہو سکتے تھے, یہ ہمارا امتحان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا تو اب ہم کیا کیا کرتے ہیں, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بڑی چیز تھے تو ہم کہیں بڑی جگہ پہ کسی امیر خاندان میں پیدا ہو گئے, یہ کوئی ہماری کوئی بڑی لیاقت نہیں ہے, کوئی ہم بڑی بہت بڑی پرسنالٹی نہیں تھے, مگر ہماری پاس کوئی سفارش نہیں تھی کہ ہم نے اپلیکیشنز دے دے کے اور ان گھروں میں پیدا ہو گئے, یا ہم نے بڑے کارنامے کیے تھے جو اللہ نے ہمیں یہاں پہ پیدا کر دی, اور یہ تو گندے گھٹیا لوگ ہیں اس لیے یہ یہاں پیدا ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایمان لانے میں ان کے لیے رکاوٹ کیا تھی, ایک تو یہ کہ آپ تو ہے خود ہی انسان ہمارے جیسے انسان ہے, دوسری کیا رکاوٹ تھی, ہم کیا ایمان لے کر آئے, آپ اپنے ساتھ والوں کو تو دیکھیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آ کے, اگر ہم آپ کے اوپر ہم مان لیتے ہیں آپ کو تو ہمیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. استغفر اللہ, جن کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے وہ اچھا, یہ صرف ان کوئی باتیں کر کے تو ہم بڑے ہو رہے ہیں کہ اچھا دیکھو کیسے تھے ان کے ملا, کتنی غلط بات ہے نا یہ. آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں اور میں اپنے بارے میں کیا کہوں گی, ہم لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ملا تھے, الذین کفروا من قومہم, وہ تو کفر کیا انہوں نے اس کی قوم میں سے, وہ تو تھے ہی ایسے, نہیں تو میں اور آپ تو بہت اچھے مومن ہیں. ہماری سوچ کیا ہے, کسی ایسی مجلس میں جہاں پہ ہماری کام والی بیٹھی ہو, جہاں پہ ہمارے ڈرائیور کی بیوی بیٹھی ہو, جو ہمارے کوک کی بیوی بیٹھی ہو, وہ اس مجلس میں آپ اور میں جانا پسند کریں گے؟ آپ کو کارڈ بھیجتے ہیں جی ہماری بچی کی شادی پہ آئیں, ہم جانا پسند کریں گے؟ ارے ان لوگوں کے اندر ہم جائیں, ایک تو اس بدبودار بستی میں تو میں جا ہی نہیں سکتی, ایک تو ہماری گاڑی ہی نہیں وہاں جا سکتی, اور میں ان لوگوں میں جاؤں ان کے ساتھ بیٹھوں, ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ ابھی ہمارے غلام وغیرہ نہیں ہیں, آزاد لوگ ہیں, ایلیٹس ذہن ہمارا, اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ دینی پرہیزگار اور متقی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہ ایک لونڈی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے کام کے لیے کہیں جانا چاہتی تھی, راستے میں مل جاتی تھی اور کہتی تھی میرا یہ کام کرا دیں تو اس کے ساتھ چل پڑتے تھے, اور دوسری انہوں نے کیا کہی, یہ تو کمی کمین سے لوگ ہیں اور بادی رائی, یہ تو وہ لوگ ہیں جو بس اس طرح بظاہر دیکھنے میں, ایک تو یہ اس کے اندر بھی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ایسے ہیں, دوسری یہ کہ یعنی بغیر سوچے سمجھے جنہوں نے آپ کو بس مان لیا, ان کی کون سی کوئی سوچ ہے, ان کے اندر کوئی عقل ہے جو آپ کو فالو کر رہے ہیں, یہ کوئی عقل مند لوگ تھوڑی ہیں, یعنی مالداروں کو یہ عقل مند سمجھا جاتا ہے, یہ غریب لوگ ان کی اگر اتنی عقل سوچ ہوتی تو یہ امیر نہ ہوتے, یعنی تھنکنگ کیسی, یعنی بڑا وہی ہے جس کے پاس مال ہے اور عقل بھی اس کو ہی ہے جس کے پاس مال ہے, ان کو کون سی عقل ہے. اللہ اکبر, فالوورز کے سٹیٹس کو دیکھ کے پیغام کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ پیغام کیسا ہے, ہم نے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا, اور اگر ہم بھی ان کے والے جس پیغام کو انہوں نے ماننا ہے اگر ہم بھی وہی مان لیں گے تو ہم تو ان کے برابر نہیں جیسے ہو جائیں گے, تو ہم کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب اس کی ایسنس کو سمجھیں پلیز. اگر ہم نے ان کہانیوں کو ایسے ہی پڑھ کے بس کہانی کے طور پہ پڑھ لیا نا کہ بس نوح علیہ السلام کے ساتھ تو ایسے ہوا یہ ہوا یہ, ہم نے اس کی جسٹ نہیں سمجھی. ہم اپنے جو ہماری کمزوریاں ہیں, جو ہمارے اندر یہ تکبر اور ایلیٹس سوچ ہے, ہم اس کو کیسے ختم کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو ہم سب سمجھتے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم یہ, اور اپنی نیکیوں کو بس ہر وقت وہ سمجھتے ہیں. اگر ہماری سوچ بھی ایسی ہے, گندے گندے سے لوگ, چھوٹے چھوٹے سے لوگ, ہمیں وہ کیڑے لگتے ہیں, اور اپنا آپ ہم ان سے دامن بچا کے رکھتے ہیں جیسے وہ کوئی اچھوت ہے کہ اگر ہمارے سے قریب ہوگا تو ہمیں بھی نہ کہیں کوئی بیماری لگ جائے غربت کی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. ایسی مثالیں اس دنیا میں آپ کو ملیں گی, اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے اور اس کے بعد ایسی حالت میں آ گئے کہ لوگوں کے آگے سوالی بن گئے, بھیک مانگنے تک پہ مجبور ہو گئے. کہاں گئے وہ محل, اور کہاں گئی وہ شان و شوکت, اور کہاں گئیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں, اپنے سامنے آپ دیکھتے ہیں پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں. ان کے جو سوچ تھی نا, آج بھی وہ سوچ بدلی نہیں ہے, آج بھی وہ سوچ وہ نظر ویسی ہی ہے. کیونکہ آج بھی کوئی کام اگر غریب لوگ کر رہے ہیں, غریب طبقے میں وہ کام پاپولر ہے, کیا میں اور آپ کرنا چاہیں گے چاہے وہ کام کتنا ہی حق کیوں نہ ہو؟ ہمیں اس سے کیا حق ہے؟ تو فضیلت صرف مال کی تھی, ویلیو صرف مال کی تھی, اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا, ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا, اور آج تک لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ وہ مال سے مرعوب ہوتے ہیں. ظاہری لوگوں کی ٹپ ٹاپ سے, ظاہری شان و شوکت سے, پیسے سے, یہی ایک کرائٹیریا جس سے ہم لوگوں کو تولتے ہیں. جس کے پاس مال ہے وہ زیادہ وزنی ہے, اور جس کے پاس مال نہیں وہ کچھ نہیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ, اور ہم تو نہیں دیکھتے کہ تمہارے لیے کہ ہمارے اوپر تمہارا کوئی فضیلت ایسی حاصل ہے, کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی ایسی بڑائی حاصل ہے. کوئی فضل وہ کس کو سمجھ رہے تھے؟ یعنی مال و دولت, کہ مال و دولت تمہارے پاس ہم تو نہیں دیکھتے کہ ہمارے سے بڑھ کے کوئی ہے. اب مال کے پجاری ایسی باتیں کریں گے, اسی کو پیمانہ بنائیں گے. ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ پیغام کیا دے رہے ہیں, اس پیغام کو دیکھا جائے وہ حق ہے یا نہیں. جب انسانوں کی نظروں کے آگے یہ مال کا پردہ پڑ جاتا ہے نا, اس کا نشہ سوار ہو جاتا ہے, اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, تو پھر اس کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی. وہ اللہ کا فضل بھی کس چیز کو کہتے ہیں؟ مال کو. حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبوت کتنی بڑی چیز ہے. قال یا قومی, انہوں نے کہا اے میری قوم, ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, اے میری قوم کیا دیکھا نہیں تم نے اگر میں ہوا ایک دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. اگر یہ سوچ لو تم میری بات نہیں مان رہے نا, تو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو, تو مجھے ایسے کہہ رہے ہو, تو ٹھیک ہے پھر یہ سوچ لو کہ اگر میں کھلی شہادت پہ, یعنی اگر واقعی میرے پاس ایک دلیل ہے, فطرت کی دلیل, ایک تو وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے بینہ, اور دوسری وآتانی رحمتن من عندہ, اور اللہ نے مجھ کو رحمت دی ہے اپنے پاس سے. وہ رحمت کیا ہے؟ نبوت. اللہ نے دو چیزیں مجھے دی ہیں, لیکن وعمیت علیکم, لیکن وہ چھپا دی گئی تم سے, تم پہ چھپی ہوئی ہیں, تم پہ ظاہر نہیں ہوتی, تمہیں نہیں نظر آ رہی. تو کیا یعنی سوچو, تم تو مجھے ایسے کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں, میں یہ ہوں, لیکن سوچو کہ میرے پاس اگر یہ دو چیزیں ہیں اور تم سے یہ چھپائی گئی ہیں, انلزمکموہا, کیا ہم لازم کر دیں گے تم پر اس کو؟ کیا میں اس کو تھوپ سکتا ہوں تمہارے اوپر؟ یعنی یا میں, میرے پیروکار. اب جمع کا سیوا آ گیا. پہلے کیا تھا؟ واحد کا. پہلے نبوت کی بات تھی, بینہ کی بات تھی, واحد کا سیوا, کیونکہ نبوت تو سب کو نہیں ملی ہوئی تھی, لیکن اب تمام ایمان والوں کی طرف سے بول رہے ہیں نوح علیہ السلام, اپنی اور تمام ایمان والوں کی, کہ ہم کیا لازم کر دیں گے تم پہ, کیا ہم تھوپ دیں گے تم پہ, کیا ہم تم پہ چپکا دیں گے کوئی ہدایت کو, یا اس بات کو, یا اس علم کو, یا ایمان کو, یعنی کہ تم اگر تم نے ہماری بات سن لی یا ہم کوئی زبردستی تم سے کرا سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں تمہیں کہ تم قبول کرو، نہیں تم نے بس یہ مان کے ہی دینا ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ ان تم لہا کر رہی ہوں، جب کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم چاہتے نہیں ہو، تو ہم کہاں سے تمہیں ہدایت دے سکتے؟ ہم تو نہیں کر سکتے، تم چاہے آ کے ہماری بات سن بھی لو لیکن ہم تمہارے اوپر ہدایت تھوپ تو نہیں سکتے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں سے ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، آپ نے تو 13 سال تبلیغ کی ہے، نوح علیہ السلام نے تو یعنی مکی دور کی یہ صورت ہے نا، آخر دور کی، تو ابھی تو 13 سال ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو 950 سال تک نصیحت کی تھی، اور پھر دیکھیں ان کی نصیحت کا جواب لوگ کیا دیتے تھے۔ یا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال کا سوال نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی پیغمبر نے مال کا سوال نہیں کیا، صاف کہا ہے ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی فیس نہیں لیتا کہ مجھے فیس دو، میں نے تمہیں اتنا بتایا ہے، 950 سال بتایا ہے، یا اتنی تمہیں اتنے پر آور کی میں تم سے فیس لوں۔ آپ دیکھیں کوئی ہنر، کوئی علم، چاہے آپ میتھ پڑھیں، انگلش پڑھیں، سائنس پڑھیں، ہر ایک آپ سے فیس چارج کرتا ہے، کوئی مفت نہیں پڑھاتا، دیکھا نا آپ نے، کوئی مفت کا ایک گھنٹہ بھی نہیں دیتا۔ اگر آپ ایک گھنٹے کی ٹیوٹرنگ کا پوچھیں، کوئی $30 لے گا، کوئی 50 لے گا، کوئی 60 لے۔ یہ علم صرف ایسا ہے جو پیغمبروں نے فری دیا، اس لیے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، یہ انمول ہے، یہ وہ ہے جو پرائس لیس، جس کو کہتے ہیں نا پرائس لیس۔ پرائس لیس کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی پرائس پے ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کچھ چارج نہیں کیا جاتا۔ تو اس تمہارے کے اوپر کون سی چٹی ہے کہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا؟ میں کون سا تم سے کچھ مانگ رہا ہوں کہ تمہیں یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ہمیں اس لیے بلا رہا ہے کہ اس کو ہم سے کچھ چاہیے، میں تو تم سے نہیں مانگتا۔ اب آپ دیکھیں آج بھی جب ہم لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کو ہم سے کوئی اپنی کلاس میں لے کر آئیں گے تو شاید ان کو کوئی فیس ہم سے چاہیے، کوئی ڈونیشن چاہیے، کوئی کچھ چاہیے، جو کہ ان کو کوئی لالچ ہے ہم سے جو اتنا ہی ہمیں بلا رہے ہیں۔ کیونکہ آج ہر ایک کی نظر بس ایک پیسہ ہی ہے جو سب چیزوں کا کرائٹیریا ہے، اور بعض جگہ ایسا ہو بھی گیا کہ دین والوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں پتہ نہیں چندہ مانگنے ہی آ گئے۔ ہمارا آج کا یہی بن ہی گیا ایک نارم کہ ہر جگہ ہم مانگتے ہی پھرتے ہیں ڈونیشن، ادھر سے مانگا، ادھر سے مانگا، ہر جگہ۔ بعض لوگ تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں گیٹ پہ کوئی داڑھی والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، تو کہتے ہیں اسے جان چھڑاؤ، کہہ دو صاحب گھر پہ نہیں ہیں، چندہ مانگنے والے آئے ہیں۔ یعنی آج منگتے فقیر بن گئے نا، پیغمبروں نے ایسا نہیں کیا تھا، ان کو کوئی اپنی آرگنائزیشن اپنی وہ نہیں چلانی تھی جس کے لیے اتنا بڑا ان کو انفراسٹرکچر چاہیے کہ بس مانگتے پھرے لوگوں سے اتنا ڈونیشن اکٹھا کرنا ہے، وہ تو کہتے تھے ہمیں نہیں تم سے کچھ چاہیے۔ ہر پیغمبر نے یہ کیا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے کسی قسم کا بھی فائدہ، کوئی مفاد، نہ مال، نہ کوئی کسی قسم کی غرض کسی سے رکھی، کوئی لالچ نہیں رکھا، صرف ایک خیر خواہی کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی نمود و نمائش، کسی عزتیں چاہنا، تعریفوں کے بغیر، اس چاہنے کے بغیر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے چونکہ مال کو بیچ میں لیا ہے نا، تو اسی لیے دیکھیں آج دین والوں کی بھی عزت چلی گئی، ان کو بھی نہیں کوئی عزت سے نگاہ سے دیکھتا، فقیر سمجھتے ہیں لوگ ان کو، دیکھتے ہی بس کہتے ہیں کہ بس ان سے جان چھڑائی جائے کسی طرح۔ تو نہیں، مال نہیں چاہیے، جب آپ اس چیز سے اپنے آپ کو اوپر کر لیتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہاں پھر کیوں یہ ہمیں بتانے کے لیے اتنے بے چین، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مال کے بغیر کرے؟ پھر ان کو یہ بات کا یقین آتا ہے کہ نہیں، صرف ہماری خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں، اجر اس کا صرف اللہ دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں جو بھی دین کا کام کریں، اپنی نگاہ اللہ کی طرف سے جو اجر ملنے والا ہے اس کے اوپر رکھے، سیلف لیس ہو کے یہ کام کرے، اللہ کی خاطر کرے، یہی سب سے بڑی خوبی ہے اس کام کی۔ کوئی اور آپ کو کوکنگ بھی کوئی سکھائے گا نا، اس کے بھی پیسے لے گا، یہ کوکنگ سکھانا، یہ ریسیپی دینے کے بھی لوگ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ریسیپی ہے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ملے، ये जो ऑनलाइन भी चीज़ें डालते हैं उनके पीछे भी उनको चीज़ कोई मिल रही होती हैं उन वेबसाइट से कि ये इतने लोग इसको देखेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे या आप पॉपुलर होंगे कि आ मेरी तो वीडियो इतने लोगों ने देखी है। कोई ना कोई लालच होता, इस काम में कोई लालच नहीं, ये लालच के बगैर ही किया जाए तो इसमें असर है। वमा अना बितौरिद अल्लदीना आमनू, और नहीं मैं दूर करने वाला परे करने वाला इन लोगों को जो ईमान लाए। तुम ये कहते हैं इनको अपनी मजलिसों से निकालो, मैं तो नहीं इनको निकाल सकता, मैं तो नहीं इनको दूर फेंक सकता। क्यों? इन्नहुम मुलाकु रब्बिहिम, ये तो अपने रब से मुलाकात रखने वाले हैं, करने वाले हैं, यानी अपने रब से मिलने का शौक रखते हैं। इनके दिलों में तो तड़प है अपने रब से मिलने की, इसका उसका कुर्ब हासिल करने की, तो मैं इनको अपनी मजलिस से निकाल दूं। और फिर दूसरा इसका मतलब क्या है कि ये तो अल्लाह से मिलने वाले हैं, वहां पर ये जाके क्या शिकायत करेंगे कि नू ने हमें अपनी मजलिस से निकाल दिया, और किस कसूर पे कि याल्ला हम गरीब थे इसलिए। तो नूह अलैहिस्सलाम साफ तौर पे कह रहे हैं नहीं मैं नहीं निकाल सकता, ये अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम एक जहालत बरतने वाली कौम हो, यानी साफ उनको कह दिया। हालांकि वो बड़े बड़े सरदार थे, अब कहते कि हाँ ये सरदारों को अगर मैंने नाराज कर लिया तो जाहिर है जब आप चंदे के लिए और पैसों के लिए लोगों के से वो रखते हैं एक लालच, या एक आपको ये होता है कि उम्मीद कि यहाँ से मुझे कोई डोनेशन मिलेगा, फिर आप उनको कैसे नाराज कर सकते हैं। फिर उनको कह दें अगर कि मैं तो तुमको देख रहा हूँ कि तुम जहालत बरत रहे हो, ये कैसे करेंगे? ये तो आप उनके सामने रेड कारपेट बिछाएंगे, फिर तो आप पीछे करेंगे गरीबों को इनसे क्या मिलना, ये कौन सा डोनेशन दे सकते हैं। पैगम्बरों ने इससे ऊपर उठ के अपनी दावत और तबलीग का काम किया, इस दीन का काम किया। तो सबसे बड़ी चीज, कीमती चीज अल्लाह के नजदीक ईमान है, ईमान माल नहीं है। माल तो अल्लाह ने दिया वह, उसमें किसी का क्या कमाल? अगर आपके पास चार पैसे ज्यादा हैं और किसी के पास कम है तो इसमें आपका क्या कमाल है? कहां से लाए? जब पैदा हुए तो पैसे लेके आए थे, अल्लाह ने दिए, उसमें तो अल्लाह के आगे और झुक जाना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि मैं तो इनको दूर करने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं ऐसे कर सकता। अरे इंसान देखे तो देखें, जो गरीब है वो जो 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे पता है किस लिए चले जाएंगे? ये तो पहले जन्नत में जाने वाले हैं। अरे आप सोचें तो ये हिसाब किताब कम रखते हैं, जिसके पास जितना माल है उसका हिसाब किताब उतना ज़्यादा है। बुखारी और मुस्लिम में वो हदीस नहीं है कि हलाक हो गया वो जिसके पास माल है, वो हलाक हो गया जिसके पास माल है, वो हलाक हो गया जिसके पास माल है। सहाबा तो इतने परेशान हुए, अरे क्या बनेगा हमारा? आपने फरमाया सिवाय उसके, यानी क्यामत के दिन वो हलाक हो गया, सिवाय उसके जो दाएं बाएं आगे पीछे लुटाता है, खर्च करता है। किस पे? मेकअप खरीदने पे, ब्यूटी पार्लर पे, महंगे कपड़े खरीदने पे, नहीं अल्लाह के रास्ते में। अगर नहीं ऐसा करता बस गया फिर वो। अब जो मालदार है उसके लिए हिसाब देना होगा, इसलिए फरमाया उसे हलाकत है। किस किस चीज का हिसाब दोगे? अभी हिसाब किताब इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है देना। अब उसमें कुछ चीज रॉन्ग निकल आई वो तो बाद की बात है, हिसाब किताब इटसेल्फ कितना मुश्किल चीज है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसको अजाब ही हो उस पर, मगर हिसाब के लिए तो खड़ा हुआ ना, 500 साल उसको लग गए। आपको पता है अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने मालदार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम आखिर में मुझसे मिले हो जन्नत में। वो परेशान होकर कहने लगे या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया तेरे माल की कसरत ने तुझे रोक के रखा हिसाब देने में, हालांकि उनके कौन से माल कोई अल्लाह माफ करे कोई हराम का तो एक उसके अंदर एक शक भी नहीं हो सकता। हमारे जैसों के तो मालों का ही नहीं पता किधर किधर से आते हैं और क्या उसमें शामिल हो जाता है। किसी का हक तो नहीं मार लिया, किसी को और तो नहीं दिल दुखा के लिया, कहीं हमारा नहीं बनता था वहां पे तो नहीं हमने ले लिया। तो जितना ज्यादा देखें यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते ना, जितना जिसका सामान होता है तलाशी में उसको कितनी देर लगती है, और जिनके पास सिर्फ एक हैंड कैरी होता है वो लेके तो निकल भी जाते हैं बाहर, वो रुके रहते हैं अंदर ही बैठे हुए, वो खुलवा रहे हैं सामान खोल रहे हैं, वो एक एक चीज की चेकिंग कर रहे हैं। तो वहां पे नहीं होगी चेकिंग, एक एक डॉलर का पूछा जाएगा। 5 सवाल ऐसे हैं जिनके बगैर किसी का کسی کے پیر ہل نہیں سکتے حشر کے میدان سے. ان میں دو سوال مال سے متعلق ہیں، ایک کمایا کہاں سے اور دوسرا خرچ کہاں کیا. اب یہ دو سوال دیتے دیتے جواب ہم کدھر پہنچیں گے؟ جن کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں وہ تو قناعت کرنے والے ہو جائیں، اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا. وہ حریص نظروں سے نہ دیکھیں، آئے اس کو زیادہ مل کے آیا، یہ کاش میرے پاس بھی ہوتا. یہ تو انہوں نے کہا تھا جنہوں نے قارون کو دیکھا تھا، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا ایسے. وہ جو نوجوان تھے ایسے جو نہیں نہ سمجھ تھے، پھر ان کو کیا کہا تھا جو ان سمجھدار لوگ تھے انہوں نے. اللہ کا قرآن بہت باتیں بتاتا ہے، ہمیں ہی سمجھ نہیں آتی. او یا قوم من ینصرنی من اللہ، اے میری قوم میری مدد کون کرے گا اللہ کے آگے؟ پھر ان ترتہم، اگر میں نے ان کو پرے دھتکار دیا، میں نے ان کو دور کر دیا، میری اللہ کے سامنے مجھے کون بچائے گا؟ اور میں ان کو پیچھے کر دوں، کون مجھے وہاں پہ سیو کرے گا؟ ہمیں تو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی. پیغمبر ہو کے، حالانکہ وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے ہاں جی میں تو، جیسے ہمارے پاس بڑے اچھے ایکسکیوز ہوتے ہیں، نیت تو میری اچھی ہے، اصل میں ان کو میں نے دور اس لیے کیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ملا جو ہیں یہ ایمان لے آئیں. دیکھیں میری نیت کتنی اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ اندھے صحابی آئے ہیں کچھ پوچھنے لگے، تو آپ نے چاہا کہ میں پہلے یہ جو بڑے سردار بیٹھے ان کو جواب دے دوں، تو ان کو تو یہ میرے صحابی ہیں، ان کو تو بعد میں بھی بات کر لوں گا. کوئی ایسا دل میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آبا سوا تو اللہ اتار دی. اللہ کو نہیں پرواہ ہے کہ امیر آئیں یا وہ آئیں یا بڑے بڑے سینیٹر آ جائیں، منسٹر آ جائیں. اللہ کے نزدیک جو ویلیو ہے وہ ایمان ہے، لوگوں کی پوزیشنز اور پیسہ نہیں ہے. مجھے میری کون مدد کرے گا؟ ہم بھی کبھی ایسے سوچتے ہیں میری کون مدد کرے گا؟ میں نے ان لوگوں کو دھتکارا، ان کو کہا یہ غریب سے کمینے سے یہ ایسے سے لوگ ہیں. اسلام نے کیسے دیکھیں یہ فرق مٹا دیا کہ اپنے آپ کو امیر سمجھ کے تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے. ہاں کیا ویلیو ہے انسان کی؟ وہ ایمان بتاتا ہے، وہ اس کے اندر جو تقوی ہے وہ بتاتا ہے. یہ معیار کیوں ختم ہو گئے ہمارے اندر سے جو اسلام نے ہمیں دیے؟ ہم بھی لوگوں کو کیوں ایسے تولنے لگے کہ اس کی شکل دیکھتے ہیں، پھر اس کے پیسہ دیکھتے ہیں. کیسے اب پیسہ تو بینک بیلنس تو نظر نہیں آ رہا، اچھا پھر کیا برانڈ کے کپڑے پہن کے آئی ہے، کس گاڑی میں آئی ہے، گھر کتنا بڑا، اچھا اس کے مطابق ہماری پھر اس کے ساتھ سلوک ہے. اللہ اکبر. اگر قرآن پڑھ کے ہم نے یہ بھی نہ سیکھا اور پیغمبروں سے یہ بھی نہ سیکھا اور ان کی زندگیوں سے نہ سیکھا، تو یاد رکھیں غربت والی زندگی تو میرے نبی کی تھی. تو اگر یہ زندگی آپ کو ناپسند ہے نا، تو آپ پھر اس دور میں بھی پیدا ہوتے تو پھر اسی دماغ کے ساتھ ہوتے کہ ہاں کس کے اندر بہت زیادہ تکبر تھا اس زمانے میں، ابو جہل میں تکبر. ہمارے نبی کے گھر میں تو روٹی بھی نہیں دو دفعہ پکتی تھی دن میں، چولہا نہیں جلتا تھا کئی مہینوں. تو لیکن ہم مجھے آپ کو تو غریب لوگ کہاں پسند ہیں. افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں تمہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سبحان اللہ، یعنی لک ایٹ ہاؤ ڈاؤن ٹو ارتھ ہی واز. اور پیغمبر کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہو نا، ہماری شیخیاں کتنی ہوتی ہیں، نہیں جی میرے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو ایسے بنے. وہ اپنے آپ کو الٹا بتا رہے ہیں، نہ کہ یہ سوچے ہم ہمارے جیسے ہوں. اپنا کمپیریزن کیا کریں، میں کس سے زیادہ قریب ہوں، کس کی سوچ سے، کس کے عمل سے؟ کیا پیغمبروں کی جیسی سوچ اور عمل میرا ہے یا اس سے چلو قریب قریب؟ وہ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ انسٹیڈ آف سینگ کہ میں ان کو ذرا بتاتا ہوں کہ میرے پاس تو کتنے خزانے ہیں، میں تو ایک فرشتے کو حکم دوں تو یہ کر دے تمہارا اور وہ کر دے اور میرے پاس کتنی پاور ہے، ویسے ہی وہ تو صاف کہہ رہے ہیں میرے پاس تو کوئی خزانے ہیں ہی نہیں. اب اس سے لوگوں نے بھاگنا تھا کہ قریب آنا تھا؟ جو جن کے دماغ اتنے خراب ہوں کہ مال ان کے دماغ پہ سوار ہے، انہوں نے قریب آنا تھا کہ دور بھاگنا تھا؟ دور بھاگنا تھا. ان وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں وہ یہ تو دور بھاگ جائیں گے اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا تھا. صاف بتا رہے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کے خزانے کوئی میرے پاس نہیں ہیں. یہ چیزیں اگر کہہ دیتے کہ میرے پاس تو اللہ کے خزانے ہیں تو لوگ تو بھاگے آ جاتے، لیکن نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اپنی بالکل کلیئر بتا دیا، بالکل سچائی بتائی، کوئی شیخیاں نہیں ہیں، کوئی بڑائیاں نہیں ہیں، اور واقعی نبیوں کے ہاتھ میں خزانے نہیں ہوتے، اللہ کے ہاتھ میں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آ کے بتائیں آپ کی مانگیں کیا ہیں، 24 گھنٹے میں ہم پوری کر کے دیں گے، ان کے پاس پتہ نہیں کون سے خزانے جو نبیوں کے ہاتھوں میں بھی نہیں تھے، اور ہم بھی چل پڑتے ہیں ان کو فون کرنے کے، کیا اس فلانے بابا کا نام اور اس کا جلدی سے فون نمبر نوٹ کر لو، اس کا ایڈ آیا تھا میں نے دیکھا تھا، کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں تمہاری مراد پوری ہوگی۔ نبیوں نے تو یہ دعویٰ کیا نہیں، یہ نعوذ باللہ کو نبیوں سے بھی اوپر ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی مختار کل نہیں ہے، رزق کے خزانے اس کے پاس نہیں ہیں، نہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے۔ ولا عالم الغیب، اور دوسری چیز لوگوں کو کیا اٹریکٹ کرتی ہے، کوئی غیب کی خبریں بتائیں نا ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا۔ استخارے آپ کر کے گئے، استخارہ کس چیز کا نام رکھ لیا، غیب کی خبریں بتانے کا، آپ جی ہمارا استخارہ کر دیں، کیوں وہ کریں گے تو کوئی غیب کی خبر پر، یہاں پہ شادی کریں نہیں کریں، یہ کاروبار کریں نہیں کریں، وہ کہتے ہیں ہم غیب بھی نہیں جانتے۔ دیکھیں نبی کہہ رہا ہے، نبی تو یہ آپ کو غیب بتائیں گے، جن کے پاس آپ جاتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے مجھے بتاؤ، ستاروں کی چال دیکھ کے مجھے بتاؤ، پتہ نہیں اب ٹیرو کارڈ بھی کیا کیا چیزیں نکل آئیں یہ دیکھ کے مجھے بتاؤ، یہ غیب بتائیں گے۔ نیا سال شروع کیا ہونے لگتا ہے، وہ جی غیب کی خبریں جی بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، فیوچر جو ہے وہ غیب ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہے، نبی بھی نہیں جانتے، نبی بھی غیب کی باتیں بتاتا ضرور ہے، جنت بھی غیب ہے، جہنم بھی غیب ہے، وہ بتاتا ضرور ہے، لیکن یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ نے اس کو دیں، وہ اپنے آپ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا، عالم الغیب صرف اللہ ہے، یعنی کوئی میرے پاس سپر نیچرل پاورز نہیں ہے، صاف بتا دیا۔ حالانکہ کہنے کو ہمارے جیسا کہیں نہیں نہیں ہم تو اس طرح نہیں کہتے، ذرا ہم ان کو کہتے ہیں کہ میں مجھے پتا ہے کہ تمہارے حالات یہ ہیں، صرف دیکھتے ہی کسی کو تاکہ وہ ذرا میرے سے مرعوب ہو جائے، تو اس طرح وہ دین کی طرف آ جائے گا۔ تو میں تو دیکھیں کتنی اچھی نیت سے یہ کام کریں، دین کی طرف بلانے کے لیے کریں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو نبیوں کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، تو نہ تو بڑی بڑی باتیں کی اس طرح کی، ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہو تو ڈینگے مارتے رہیں گے، شوخیاں مارتے رہیں گے، کوئی علم غیب نہیں ہے لیکن ایسے ہی بس لوگوں کو دو چار باتیں بتا دی، وہ اس طرح بھی نہیں لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں تم سے کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، سبحان اللہ، اور ہم تو اپنی نیکی کے ہی دعوے لوگوں کے سامنے ایسے کرتے رہتے ہیں کہ لوگ امپریس ہو جائیں میری نیکی سے، لوگ ایسے سمجھیں کہ پتہ نہیں میں کوئی فرشتہ ٹائپ پرسن ہوں، کیونکہ میں دین کی تبلیغ کر رہی ہوں، میں کوئی پڑھا رہی ہوں، تو میں کوئی، میں ان کو بتاؤں نا اپنے کارنامے، کہ ان کو پتہ چلے کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر سے بھی بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور فرشتوں سے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، تو میں تو ایسا بھی نہیں کچھ کر سکتا، نہ وہ اپنی نیکی جتا رہے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت خزانوں کے مالک کہہ رہے ہیں، میں نہ کوئی غیب کی خبریں، تو جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں وہ تو ساری ختم کرتی، یعنی پیغام کی طرف آؤ، اس کو مانو، یہ نہیں کہ مجھ سے اٹریکٹ ہو کے میرے ساتھ منسوب ہو جاؤ۔ لوگ تو پھر کہتے ہیں ان سے پھر دعا کرا لیں، ان کو پھر ایسے کر لیں، ان بس ان کا پھر دامن پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہی ہیں جنہوں نے پار کرانا۔ اور اگلی چوتھی بات کیا، کہ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، یہ جو میرے فالوور ہیں جن کو تمہاری نظریں حقیر سمجھتی ہیں، یعنی میں نہیں ان کو حقیر کہتا، تمہاری نظریں جن کو حقیر سمجھتی ہیں، میں تو نہیں یہ کہتا کہ ان کو کوئی اللہ بھلائی نہیں دے گا، یعنی کو بعض یہ بھی فتوے دینا شروع کر دینا نا ان کو کچھ نہیں ملا، لو دنیا میں تو ان کو کچھ ملا نہیں، وہاں پہ ان کو آخرت میں جنتیں مل جائیں گی، میں تو نہیں یہ کہتا، یعنی یہ بھی میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں لوگوں کے اوپر فیصلے کروں کہ یہ فلانے کو جنت ملے گی، فلانے کو جہنم ملے گی، فلانے کو کچھ نہیں ملنا، اور آج اگر ان کے پاس کچھ نہیں کل کیا ملے گا۔ تو دیکھیں کتنی زبردست بات ان باتوں سے پتہ چلتی ہے کہ حق کی بات کہیں، لوگوں کو اپنے سے متاثر کرنا کہ میں کسی طرح اپنے آپ سے اتنا امپریس کر دوں کہ لوگ میری نیکی کے گرویدہ ہو جائیں، یا لوگوں کو یہ ہو کہ اس کے پاس مال ہے تو ہمیں بھی پتہ نہیں مال دلا دے گی، یا میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں نے تو ایسے دعا کی وہ ایسے قبول ہو گئی، بس ایسے میں تو یہ کہتی ہوں جو منہ سے نکالتی ہوں وہ ایسے، اس طرح کی باتیں کرنا، یا لوگوں کو غیب کی باتیں بتانا شروع کر دینا، یا لوگوں کو کسی لالچ میں لے کر آنا کہ وہ سمجھنے لگیں کہ آپ کچھ کرا سکتے ہیں اللہ کے ہاں کام، चाहे कोई गैब बता सकते हैं, चाहे कोई नौकरी दिला सकते हैं, चाहे कोई ऐसी दुआएं करा के अपना काम निकलवा सकते हैं, चाहे आप फतवे बता सकते हैं कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, इस तरह की चीजों के पीछे नहीं जाते वो, ऐसी मतलब आर्टिफिशियल सी, चलो ऐसे कर लें तो फिर ये अमीर लोग खुश हो जाएंगे, ये ईमान ले आएंगे, ऐसे भी नहीं करते। हक हक है, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कोई इससे भाग जाए, नहीं ठीक है मुझे, मेरे पास है ही नहीं, अगर तुम्हें इस वजह से मेरी तरफ आना है तो भले ना आओ, मेरे पास तो नहीं है कोई खजाने। अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह जानता है जो इनके दिलों में, यानी ये जो जिन लोगों को तुम्हारी नजरें हकीर देखती हैं, तुम कहते हो कि मैं कह दूं कि भाई इनको कुछ नहीं मिलना, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता, ये अल्लाह को पता है जो इनके दिलों में, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है कि इनके दिल में क्या है, इनके दिल में ईमान जो है वो अल्लाह को पता है। और फिर देखें अल्लाह ने तो बाहर थोड़ी देखना, उसने ये थोड़ी देखना है हमारी तरह के किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसने तो देखना है दिल में क्या है। और यही बात हमारे लिए अलार्मिंग है, क्योंकि हम क्या देखते हैं जाहिर में क्या है, हमारी तवज्जो दिल के उसके ऊपर नहीं होती, अल्लाह क्या देखता है अंदर क्या है, उस दिन वो क्या सीनों के भेद बाहर निकाल लेगा। अब आप देखिए जब अल्लाह ताला ने अंदर देखना है ना, तो अंदर की सफाई की तो हमें परवाह है नहीं, बातिन को हम साफ करते नहीं है, हम जो जजमेंट्स देते हैं या जो हम तवज्जो देते हैं वो जाहिर जाहिर पे है, अल्लाह को जाहिर से परवाह नहीं है। अगर तुम्हारा बातिन, बातिन में ईमान होता है, बातिन में इखलास होता है, बातिन के अंदर है ना ये चीजें, तो अल्लाह बातिन देखता है। अल्लाह आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, बाहिर से अगर ये तुम्हें गरीब लग रहे हैं, अल्लाह तो देख रहा है कि इनके ईमान क्या है। आपको दावत देने की हिकमतें पता चल रही हैं इन आयात से। इन्नी इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं तो तब जालिमों में से हो जाऊंगा, यानी क्या मतलब, अगर मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक इनको यहां से दुत्कार दूं, इनको बाहर निकाल दूं और तुम्हें बिठा लूं यहाँ पे कि तुम ईमान ले आओ, अल्लाह को नहीं किसी के ईमान की जरूरत, चाहे सारी दुनिया कोई ईमान छोड़ दे, अल्लाह को इससे परवाह नहीं है, तो मैं किधर जाऊंगा फिर, मैं तो खुद जालिमों में से हो जाऊंगा। इंसानों के साथ देखें मामला करना ना, इंसानों के साथ जो सलूक करना है, इसकी बेसिस के ऊपर फरमा रहे हैं कि मैं तो फिर जालिमों में से हो जाऊंगा अगर मैंने ये काम किया कि इनको निकाल दिया। हालांकि अल्लाह ताला को कुछ नहीं, अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं कर रहे, आप मेरी बात को समझ रहे हैं क्या पॉइंट में बता रहे हूँ, अल्लाह की इबादत में अल्लाह की उसमें कुछ कमी नहीं कर रहे, पैगाम ही दे रहे हैं ना, क्या दीन का ही काम कर रहे हैं, दूसरों को ला के बिठा के उनको बात बताएंगे, क्या बात आपको समझ आती है यहाँ पे, कि इंसानों के साथ मामला करना भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कि यही आजमाइश बन गई, यही टेस्ट है, हम में से बाज बाज के लिए फितना बन जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया कि बाज बाज के लिए फितना बना दिए गए, वही उनके लिए फितना बन जाते हैं। अब ये उनकी वजह से देखें ये ईमान से महरूम हो गए, ये गरीब लोग क्यों बैठे हैं। नूह अलैहि सलाम के लिए क्या इम्तिहान है, क्या इनको उठा के उनको बिठा लेते हैं, चाहे दीन के लिए कर रहे हैं, फरमाते नहीं मैं तो खुद जालिम हो जाऊंगा अगर मैं ये काम करूं। बाज दफा इंसान की आजमाइश और इंसान की ये जो हम सोचते हैं कि दीन क्या है, नमाज पढ़ना, इबादत करना, अपने ये करना, लोगों को पैगाम पहुंचा देना, लेकिन बाज दफा अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा होता है इससे कि इनके साथ सलूक तुम्हारा क्या है, तुम्हारे अपने अंदर तकब्बुर है या आजजी है। पैगंबर जो थे वो अपनी बड़ाइयां और अपनी शेखियां लोगों को बिगाड़ने के लिए नहीं आए थे, वो तो बल्कि अपने आप को बिल्कुल ही वो करके दिखा रहे हैं कि मैं एक आम आदमी हूं, वो अल्लाह से जोड़ने आते थे, इसलिए कह दिया मैं कुछ नहीं हूं, ये जो बाहर चीजें जो तुम्हें इंप्रेस करती हैं उनमें से तो कुछ भी मेरे पास नहीं, मैं तुम्हें बस दावत देने आया हूं, लोगों को अपना मुरीद बनाने ने कि आगे मेरी टांगे दबाने शुरू कर दें, मेरे घर के काम करें, तो फिर बस मैं इनको अब आखिर अल्लाह से जोड़ रहा हूं।
اللہ اکبر،
تو یہ کیا سبق ملا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا امتحان اس چیز میں ہو رہا ہو کہ کسی کے پاس مال یا سٹیٹس نہیں ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں، کیسا اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ دن بدلتے دیر نہیں لگتی، سامنے آ جاتی ہیں چیزیں، کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔
حالو یا نوح،
انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا، ہم بجائے بات سمجھنے کے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، اے نوح تو جھگڑے بڑے کرتا ہے، بحثیں بڑی کرتا ہے، تو نے تو بڑا ہم سے جھگڑا کیا۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں بڑی اس سے فورسفلی، کوئی کہتے ہیں نہیں بس آپ بحثیں بہت کرتی ہیں، ویسے نا بہت ہمارے ساتھ جھگڑے، حالانکہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، وہ ان کو سچائی بتا رہے ہیں نا، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو میں پیچھے نہیں کر سکتا۔ ایک تو سب سے بڑی بات، جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے یا موسیٰ، یہ بھی کہہ رہے ہیں یا نوح، یعنی کوئی تمیز نہیں، کوئی عزت نہیں دینی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صحابہ نے نہیں اس طرح فرمایا تھا یا محمد، ایسے کر کے کبھی اس طرح نام نہیں لیا تھا، ہم اپنے ماں باپ کا نہیں نام لیتے، کیوں نہیں نام لیتے، عزت دیتے ہیں نا، تو نبی کا مقام تو ماں باپ سے بھی اوپر ہے۔ مجھے تو ایسے بھی اچھا نہیں لگتا جب لوگ کہتے ہیں حضرت محمد گئے تھے، حضرت محمد آئے تھے، بھیا آپ کس طرح سے نام لے رہے ہیں، آپ جس طرح سے ان کا نام لیتے ہیں نا وہی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، کتنی عزت ہے ان کی۔ تو ہمارے اندر یہ جہالت بھی آج آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں قرآن پاک میں کہا یا محمد یا محمد، یا ایہا الرسول یا ایہا النبی، کتنا پیار سے لیا اپنے نبی کا نام، اور ہم یا محمد کہیں، جس کی تعظیم ہے نا تو وہ تعظیم نام لینے میں بھی پتہ چلنی چاہیے۔ تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، اے نو، یعنی جیسے کوئی بچے کو کہہ رہا ہو نام لے کے پکارا، کیونکہ نام لینا یہی ہے نا کہ بھائی ہمارے برابر کا ہی ہے نا، ظاہر ہے جب انہوں نے کیا دیا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، تمہارا کون سی ایسی کوئی خاص بات ہے تمہارے اندر، کوئی فضیلت تو ہم دیکھتے نہیں، اے نو تم جھگڑے بہت کرتے ہو، کثرت سے تم جھگڑے کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو کوئی جھگڑا کیا ہی نہیں، بس ان کی بات نہیں مانی اور ان کو اپنا پوائنٹ واضح کرنے کے لیے اس کے اوپر زور دیتے رہے کہ میں ان کو نہیں ہٹا سکتا، تو یہ جھگڑا ہو گیا۔ فاتینا بما تعدونا، بس جو لے آؤ نا ہمارے پاس جو تم دھمکیاں دیتے رہتے ہو، جو تم کہتے ہو عذاب آئے گا، جو تم وعدے کرتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو نا تو لے آؤ ہمارے پاس یہ سب۔ قال انما یاتیکم به اللہ، اب بھی یہ نہیں کہتے ہاں میں لے آؤں گا تمہارے پاس، تم دیکھنا اب آ جائے گا فرشتہ تمہارے پاس، میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، عاجزی کی انتہا دیکھیں۔ اور نوح علیہ السلام اس بات میں شرمندہ نہیں ہے کہ میں غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میری مجلس میں یہ سارے بیٹھے ہیں، اور دیکھو اتنے امیر امیر لوگ، وہ وی آئی پی لوگ، وہ تو آتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے نہیں آتے، ان کو پیچھے کرو، خود بھی تو ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، حالانکہ خود پیغمبر ہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس اللہ ہی لے کر آئے گا اس کو، عذاب کو، یعنی جس چیز کو تم مانگ رہے ہو، انشاء اگر وہ چاہے گا، یعنی اس میں بھی میری کوئی چاہت تھوڑی ہے کہ میں چاہوں گا تو تمہارے پر عذاب آئے گا، وما انتم بموجزین، اور تم پھر عاجز نہیں کرنے والے اس کو، یعنی پھر تم اس کو ہرا نہیں سکتے، پھر تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا، تمہاری کوئی طاقت نہیں چلے گی پھر۔ بھائی اس کے اندر بھی دیکھیں، جب اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے بھی آئے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اگر اس حکم کی نافرمانی کی تو یہ سزا ہے، فوراً حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بس پھر عذاب آئے، کوئی سزا آئے تب بھی ہم مانیں گے، کیونکہ عذاب آ نہیں رہا تو اس کا مطلب شاید آنا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی سزا ہے اللہ نے دینی ہے تو وہ جب چاہے دے، پھر اس کو روک نہیں کوئی سکتا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو نصحی، میری خیر خواہی، اِن اَرَدْتُ، اگر میں چاہوں بھی کہ ان انصح لکم، کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کیوں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ تمہیں بھٹکا دے، یعنی تمہارا کفر، تمہارا انکار، اب اتنے تم ڈھیٹ ہو گئے، اس حد کو پہنچ گئے ہو کہ جہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے. اب اگر میں تمہاری یعنی جس کو کہتے ہیں نا بیماری لا علاج ہو چکی ہے، اب تم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جس کے اوپر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب مرنا ہی ہے بس، یعنی اب تمہارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں جتنا مرضی چاہوں، پانی سر سے اب گزر چکا ہے، تم حد سے بڑھ گئے ہو، اب کتنی بے خیر خواہ کرنی چاہوں وہ تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی. ربکم وإلیہ ترجعون، وہ تمہارا رب ہے، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ ہے، تم جانو اور تمہارا رب جانے، اب تم اس کی طرف اب لوٹائے جانا ہے. یعنی اب اس سے زیادہ میں تمہیں اور کیا کہہ سکتا ہوں، واپس تو تمہیں اس کے پاس ہی جانا ہے، پھر پتا چل جائے گا. کیونکہ نوح علیہ السلام کو جھٹلانا، نوح کو جھٹلانا نہیں تھا بلکہ رب کو جھٹلانا تھا، پھر وہی تمہیں بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو. ام یقولون افترا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس نے گھڑ لیا اس کو؟ اب یہ کس کی بات ہو رہی یہاں پہ؟ ڈفرینٹ اقوال ہیں اس میں. ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا اور یہ باتیں خود ہی بنا کے لے آئے. اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ خود ہی یہ باتیں بنا کے لے آئے، خود ہی گھڑ کے لے آئے. تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. قل ان افتریتہ، آپ جواب میں ان کو یہ کہیں کہ ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے نا، فعلیہ اجرامی، تو میرے ہی ذمہ میرا جرم ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے اس کی سزا ملے گی، پھر میرا یہ گناہ ہے. اگر میں نے اتنا بڑا جرم کرتا ہوں کہ میں خود ہی گھڑ کے لے آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو مجھے اس کی سزا ملے گی. لیکن یہ بتاؤ، وانا بری مما تجرمون، میں تو پھر بری ذمہ ہوں جو تم جرم کرتے ہیں. تم اپنا بھی کچھ سوچ لو پھر کہ میں جو تم کرتے، تم اس کا کیا جواب دو گے؟ جو تم کہہ رہے ہو اس پر تمہاری بھی پکڑ ہوگی. نہیں، تب بھی خیر خواہی ہے کہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان اپنے قصور کا خود ذمہ دار ہوگا. اس زمانے سے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. جس نے جو کیا، نبی یہ تک فرما رہے ہیں اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوگا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، پھر میرے اوپر ہے. کتنے پیارے انداز سے دعویٰ ہے نا اس پورے رکوع میں، کتنے بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا ہم نے دعویٰ کیسے کرنا ہے. اور پھر بھی جن کو نہیں ماننا، بہترین طریقے سے بھی انہوں نے دعویٰ کیا، بیسٹ کیا، تو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ان کی قوم اکثریت نے نہیں مانا. حالانکہ ان سے زیادہ اچھی بات کون کر سکتا ہے جو پیغمبر ہے. تو ہمیشہ فکر پہنچانے کی کرنی چاہیے کہ ہم پیغام پہنچا دیں، یہ نہیں کہ منوا لیں دوسروں سے. اور یہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مان گئے تو اسی سے پتا چلے گا نوح علیہ السلام سکسیزفل تھے یا نہیں اپنی دعوت میں، یہ نہیں ہے. صرف 80 لوگ، یا ایک جگہ آتا ہے 72 لوگ ماننے تھے. 950 ایئرس تک ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو انہوں نے مصروف رکھا، ان کو تبلیغ کرتے رہے، تب بھی کیا ہوتے ہیں 80 لوگ.